کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی غیر رمضان میں جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں تو نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں، جو فرض ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ نفلی کام انجام دیں تو وہ ایسے جیسے فرائض انجام دے رہے ہوں، اور جو کام فرائض ہیں ادا کرنے ہی ہیں ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 70 گنا عطا فرماتے ہیں، تو ہم اپنے فرائض اور نوافل کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ ہماری نوافل میں کتنے اضافے ہوئے اور فرائض کو ہم کس طرح سے التزام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی اگر جائزہ لیں گے تو یقیناً اپنی کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی کہ فرائض کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے اس قدر نہیں ہوتا، اسی طرح نوافل میں جس قدر کثرت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتی، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بلا شک و شبہ وہ فرائض کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور نوافل کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت کی سوا اور کچھ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں کچھ مشقت تمہیں برداشت کرنی پڑے تو بھائی برداشت کر لو، تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودات، یہ قلیل گنتی کے دن ہیں۔ اب آدمی اگر سوچے تو 1-2-3 روزے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اور تھوڑے سے دن گزریں گے پتہ چلا 10 چلے گئے، پھر پتہ چلا 15 گزر گئے، 20 گزر گئے، 25 گزر گئے، اور یقیناً ہر مہینہ ختم ہونے کے لیے ہے تو یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور ہمت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اتنا نہ کر سکے تو کم از کم جتنی ہمت ہے اس کو تو کام میں لائے آدمی، کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمت، قوت، توانائی، طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم استعمال میں لائیں اور اللہ رب العزت کی بندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو برداشت کر لو، تراویح میں کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے تو اسے بوجھ نہ سمجھو، بلکہ بطیب خاطر انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ سارے مہینے میں تو ہم تراویح نہیں پڑھتے، سارے سال تو ہم نہیں پڑھتے، صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ہم سے تراویح پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اگر 11 مہینے غفلت میں گزرتے ہیں تو ایک مہینہ ذرا اہتمام کے ساتھ آدمی گزار لے۔ دنیا میں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی 1 کے 70 مل رہے ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ رات دن 24 گھنٹے بھی اگر ہم استعمال اپنے آپ کو لا سکیں تو ہم اس سے دریغ نہیں کرتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آخرت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ میں ثواب جمع کرنے کے لیے اگر ہمیں تھوڑی سی محنت برداشت کرنی پڑے اور مشقت برداشت کرنی پڑے تو اس میں ہم کم ہمت کیوں ثابت ہوں؟ تو اس لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرما دیں اس کی قدر کریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی کو روزہ کھلوا دیتا ہے حلال مال سے تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب جو عطا فرماتے ہیں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ تو ہے ہی، اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم پیٹ بھر کر لوگوں کو کھانا کھلائیں، یعنی ہم میں اتنی قوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی، اس کا یہ ثواب تو صرف ایک کھجور کھلانے پر اور پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی خوب پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلائے یا بہت اچھا جو ہے وہ تو کھلائے، بلکہ اگر کسی کو ایک کھجور بھی ہم نے پیش کر دی کہ بھائی آپ اس سے روزہ کھول لیں۔ مثلا بہت سے لوگ بس میں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اب راستے میں وقت ہو گیا، ہمارے پاس کھجور ہے، ہم نے اس کو دے دی، یہ لے لی، اور نیت کر کے پہلے سے رکھی کہ بھائی ہم روزہ افطار کرائیں گے لوگوں کو، انشاءاللہ اس اہتمام کے ذریعے سے جہاں اس کو جو ثواب ملے گا اس میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے سہولت اتنی عطا فرمائی ہے کہ ایک گھونٹ پانی پلانے پر یہ اجر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ایک کھجور کھلانے پر یہ اجر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا اہتمام اس مہینے میں کثرت سے کرو۔ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ اپنے رب کی رضا کے لیے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابتدان کہہ لیں اور پھر صرف لا الہ الا اللہ کا آدمی اہتمام کریں، اور اسی طرح فرمایا کہ استغفار کا اہتمام کریں، تو لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک، اور تیسری چیز فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اسألک الجنہ، اور دوزخ سے پناہ مانگو، والنجات من النار. تو اس کو اس طرح سے جمع کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، اسألک الجنہ، والنجات من النار. تو انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں گی، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان چار چیزوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، اور تمہیں اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. اب دیکھیں کلمہ طیبہ ایک ایسی دولت ہے کہ بظاہر ہمیں معمولی سا معلوم ہوتا ہے کلمہ، لیکن یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، حد فاصل ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان. آدمی کلمہ طیبہ جب پڑھ لیتا ہے قلب کی گہرائیوں سے، دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور دولت ایمان کیا چیز ہے، اس کو میں ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات نازک ہے، اور میری بات کا مطلب جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط لے. ایک بزرگ ایک جگہ آئے، تشریف لائے، جو حدیث کے امام بھی ہیں، امام تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خاص خاص لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ بھئی سارے ہی اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ جو بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو وہ صحیح طور پر لیں گے. تو پھر فرمایا کہ بھائی یہ جو دولت ایمان ہے یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ بعض اوقات بالکل مخفی ہوتی ہے. اور پھر اس کو یوں تعبیر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرمائیں گے، جب جنتی جنت میں جا چکیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں، جا کے دیکھیں دوزخ میں کوئی شخص جس کے دل میں ایک حبہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آپ اس کو نکال لیجیے اور جنت میں داخل کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیں گے. کہا جائے گا کہ اگر رائی کے دانے سے کم بھی کسی کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لیجیے. دوبارہ کہا جائے گا، چنانچہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیں گے، اور اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت میں پہنچوا دیں گے. اور پھر آپ سے تیسری مرتبہ کہا جائے گا کہ آپ پھر دیکھ لیجئے، اگر اس سے بھی معمولی درجہ کوئی ہے کسی کے دل میں تو اس کو بھی نکال لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے لیکن کوئی شخص ایسا ملے گا نہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو تم سے مخفی ہے وہ ہم سے مخفی نہیں. بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس سے بھی کم تر درجہ موجود ہے ایمان کا، لیکن اس کا ادراک نبی بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العزت کے ذات جو علام الغیوب ہے وہ کر سکتی ہے. لہذا اللہ رب العزت تین لپے بھر بھر کے اپنے ہاتھ کے جہنمیوں کو نکال کر دو جنت میں داخل فرما دے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات ایمان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جو نبی پر بھی مخفی ہوتی لیکن اللہ سے مخفی نہیں. تو ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ بالآخر دوزخ سے نکال کر جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. یقیناً جو جہنم میں رہے گا وہ ہوگا جو مطلق کافر ہوگا، مشرک ہوگا بالکل، لیکن جس کے دل میں حبہ برابر بلکہ اس سے بھی کم تر درجہ، جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں، ایمان ہوگا، یقیناً اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے. تو یہ نتیجہ ہوگا کبھی نہ کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا نتیجہ. تو اس لیے اس کلمے کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے بلکہ انتہائی قیمتی دولت ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے. تو فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کثرت کے ساتھ ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کا ورد عطا فرمایا ان کے مطالبے پر اور طلب کرنے پر. تو انہوں نے اس کو معمولی سمجھا اور کہا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کوئی خاص کلمہ آپ عطا فرمائیے، یہ کلمہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف ارشاد ہوا کہ موسیٰ اس کو معمولی نہ سمجھو، اگر ساری دنیا کو ایک پلڑے میں، ساری دنیا کے لوگوں کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اسے ایک کلمے کے پرزے کو، یعنی کہیں لکھا ہوا ہو اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جہاں یہ کلمہ ہے وہی بھاری ہوگا، اس کو معمولی مت سمجھو. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے، جو چیز جتنی اہمیت کی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی عام فرما دیتے ہیں. انسان کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کو عام فرما دیا. اگر ہوتی کسی کے بس میں تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول میں کر لیتا، ہمیں نہ پہنچتی. اللہ نے عام کر دی ہوا اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، حیات کا ذریعہ ہے. اسی طرح دیکھیے پانی ہے, اللہ نے عام کر دیا ہے, کتنی اہمیت کی چیز کہ پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تھوڑی سی پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہوتی ہے, کمی آ جاتی ہے تو کتنا واویلا مچ جاتا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب دو دن کا پانی رہ گیا, ایک دن کا رہ گیا, دس دن کا رہ گیا, یہ تو اللہ کی قدرت ہے, چلتا رہتا ہے, مسلسل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی نوبت نہ آئے. تو بہرحال یہ جو چیزیں عام ہیں, اہمیت کی چیزیں, اللہ نے اس کو عام کیا ہے. تو کلمہ طیبہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے ضروری چیز ہے, انسانی ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عام فرما دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معمولی کلمہ نہ سمجھا جائے, بلکہ انتہائی اہم کلمہ ہے. اس لیے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اولاً دو تین مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیا جائے, اور پھر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور بعد میں فرمایا کہ اس کو اس طرح سے پڑھ لیا کرو کہ جب داہنا قدم اٹھاؤ تو لا الہ الا اللہ, اور جب بایاں قدم اٹھاؤ تو الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس طرح آدمی عادت بنا لے تو انشاءاللہ زبان سے اگر نہیں بھی کہیں گے, آپ کا دل اور قلب ایک دن جاری ہو جائے گا کہ جب بھی آپ قدم اٹھائیں گے خود بخود نکلے گا لا الہ, اور اگلا قدم اٹھائیں گے تو الا اللہ خود بخود ادا ہوگا. آپ خود جب اس بات کو محسوس کرنے لگیں کہ ابھی اب الحمدللہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا دھیان رہتا ہے, اس میں آدمی مستغرق رہتا ہے, بس سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے دولت عطا فرما دی. اور اس پر آدمی غرور بالکل نہ کرے, تکبر کا راستہ اختیار نہ کرے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے, شکر آپ کے لیے کہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرما دی. اور نہ ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم سب کچھ کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں. اور اس کے بعد استغفروا کا واتوبوا الیہ, استغفار کو بھی معمولی چیز نہ سمجھا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ رب العزت تنگی, ترشی, رزق کی تنگی ہو, مالی تنگی ہو, اس کو دور فرما دیتے ہیں. مصیبتیں ہوں, پریشانیاں ہوں, غم ہوں, افکار ہوں, ہموم ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے, استغفر کا واتوب الیہ. یہ تو دو چیزیں ہیں. اور تیسری چیز ہے اسألوک الجنہ, اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, عطا فرما دیجیے. والنجات من النار, اور اے اللہ میں دوزخ سے نجات کا طالب ہوں, مجھے دوزخ سے بچا لیجیے. تو دیکھیے یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے جنت مل جائے, ہر شخص چاہتا ہے دوزخ سے چھٹکارا اور نجات مل جائے. اور دو چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ رب العزت کی عبادت کا ذریعہ ہے, لا الہ الا اللہ اور استغفر و اتوب الیہ. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو, لمحے کو, ساعت کو قیمتی بنانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں سے اور ہمارے بیماروں سے آپ واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے خاتون کئی دنوں سے کومے میں ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی باقی رکھی ہے, باقی ہے ابھی, تو صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اور اگر ان کا وقت آ گیا ہے تو اللہ عافیت کے معاملے فرمائیں. اور بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں ہمت اور طاقت اور توانائی عطا فرما. اے اللہ اپنی بندگی بہتر طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو اپنی تیری ذات کے لیے ہو, اے اللہ دشمنی, بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو, خواہشات نفسانی پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمیں آپس میں باہم شیر و شکر فرما, ایک دوسرے کا احترام اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما, جو غلطیاں ہو گئیں اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور پریشان ہیں, اے اللہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مال و دولت والے ہیں, اللہ اس مال و دولت کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جائز جگہوں سے حاصل کرنے کی اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جب کبھی جس وقت اے اللہ ہم جس کا وقت آ جائے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين.